بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 دسمبر 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ حشر کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ حشر کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. پہلا رکوع طویل بھی تھا اور اس کے اندر بہت سے مباحث تھے. آخری حصے میں کچھ چیزیں تشنا رہ گئی تھیں، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ خاص طور پر انصار مدینہ کی جو یہاں تعریف آئی ہے، مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہ بالکل بے سر و سامان تھے. ایک تو وہ ہجرت اپنی جگہ، ایک ایمان کی ایک استقامت اور عزیمت اس کی ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ کے حکم پر سب کچھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے. وہاں کیا انتظام ہے؟ کوئی ہے دیکھنے والا؟ کوئی سر چھپانے کو جگہ ملے گی؟ کوئی معاش کا روزگار کا انتظام ہوگا؟ کچھ نہیں، کچھ پتہ نہیں. بالکل جسے کہتے ہیں خالصتاً اللہ پر توکل کرتے ہو. سورہ عنکبوت کے اندر وہ آیات ہیں جو اس سے پہلے ہجرت حبشہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون. اس کے لیے جو مسلمانوں کو آمادہ کرنے کے لیے، تشویق و ترغیب کے لیے، یا اگر اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو تمہارا ایمان تو اپنے رب پر ہے. اور وہ کیا فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میری زمین بڑی کشادہ ہے. کل زمین اللہ کی ہے، کل زمین کیا، کل کائنات اللہ کی ہے، لیکن ہمیں انسان کو جو بھی دسترس حاصل ہے وہ اسی زمین اسی کرے تک ہے. اب ہم باہر بھی نکلنے کے لیے چلانگے لگا رہے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے. ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون. زمین بڑی وسیع ہے، کشادہ ہے، بندگی صرف میری ہی کرو. یعنی اگر کسی ایک جگہ پر رہتے ہوئے اپنے وطن میں، جسے آدمی عام طور پر کہتا ہے جہاں پیدائش ہوئی ہے، جہاں اس کا کنبہ قبیلہ ہے، وہاں پر رہتے ہوئے اللہ کی بندگی ناممکن بنا دی جائے تو اللہ کی زمین تو بڑی کشادہ ہے، میری ہی بندگی کرو چاہے تمہیں یہ جگہ چھوڑ کر کہیں دور جانا پڑے. پھر مزید تسلی کے لیے آگے یہ بھی الفاظ ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور پھر بالآخر ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے. کیا مطلب ہے؟ ایک تو اپنی جگہ یہ حقیقت ہے کہ ہر جی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں ایک خاص میسج ہے. یہ جس کو تم اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا علاقہ کہہ رہے ہو، یہ دھرتی ماتا جس کو بنا لیا گیا ہے، آج کل اس زمانے میں تو اتنا تصور نہیں تھا، بہرحال یہاں سے ایک دن تو تمہیں رخصت ہو نہیں ہے، بالآخر تو جاؤ گے نا. کل نفس ذائقۃ الموت، کتنے دن رہ لو گے یہاں پر، کتنے کتنے دن باقی ہیں تم میں سے کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ کہ جانا تو ہے، ایک وقت میں تو اس زمین کو ہی چھوڑنا ہے، اپنے گھر بار کو کیا. تم الینا ترجعون، پھر میری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے. اور پھر وہاں پر وہ تشویش دی گئی کہ رزق اللہ کے ذمے ہے، اگر اللہ پر توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے گا. بہرحال یہ خالص توکلن علی اللہ کی ہجرت ہوئی تھی، یہ تو تھا ایمان کا ایک استقامت اور عظیمت کا مظاہرہ. لیکن دوسری طرف انصار مدینہ کا جو کردار سامنے آیا وہ بھی غیر معمولی، چنانچہ ان کی تعریف کی گئی ہے یہاں پر بڑے ہی واضح انداز میں، بڑے کھلے لفظوں میں، انتہا درجے کی تعریف ہے، اس لیے کہ انہوں نے جیسے اکوموڈیٹ کیا اپنے ان بھائیوں کو، جو فراخ دلی کا مظاہرہ کیا وہ بھی اپنی مثال آپ. اور قرآن مجید نے اس کو اس لیے بھی محفوظ کر لیا کہ یہ جدوجہد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور تو قیامت تک ہے، اور اس روح عرضی کے اوپر حق و باطل کا مارکا قیامت تک جاری رہنا ہے، پھر موقع ایسا آ سکتا ہے حق کی خاطر لوگوں کو ہجرت کرنا پڑے، تو پھر دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ان کے لیے بھی ایک رول ماڈل وہ انصار مدینہ ہے کہ کیسے اکوموڈیٹ کیا، کس طریقے سے ان کو جو ہے، اس کی میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ جو روایات سے ملتی ہیں. تو یہاں پر جو الفاظ قرآن مجید میں آئے تھے ان کے لیے، انصار مدینہ کے لیے، کہ یحبون من ہاجر الیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے مدینہ میں آباد تھے اور یہ محبت رکھتے ہیں ان سے کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی جانب، یعنی بجائے اس کے کہ ان کے پریشانی ہو کہ اب یہ آ رہے ہیں ان کا کیسے انتظام کریں گے، یہ ہمارے اوپر بوجھ بنیں گے، نہیں، دلی محبت ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے مہاجرین کو، اگر کچھ ملتا ہے تو اس پر یہ ان کا دل تنگ نہیں ہوتا. ویؤثرون علی انفسہم، یہ الفاظ بہت اہم ہے، یہ اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، ایثار، ایثار اسی کا نام ہے کہ انسان خود بھی ضرورت مند ہے لیکن کسی بھائی کو دیکھتا ہے کہ وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو جو اس کے پاس ہے وہ جا کر اس بھائی کو دے دیتا ہے، یہ ایثار ہے. تو یؤثرون علی انفسہم، یہ ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں اپنی جانوں پر اپنے ان بھائیوں کو کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں. ولو کان بہم خصاصہ، چاہے خود یہ فاقے سے ہوں، یہ ہے وہ الفاظ جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئے انصار مدینہ کے لیے، جو ٹریبیوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور یہ قیامت تک جو ہے اس کی تلاوت ہوتی رہے گی. چنانچہ اس کے سلسلے میں ان کا رویہ کیا تھا جس پر ان کے بارے میں اتنے ستائش کے اور تعریف کے الفاظ آئے ہیں؟ چنانچہ ایک روایت ہے جس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور ابن جریر نے بھی، کہ جب مہاجرین مکے اور دوسرے مقامات سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ ہمارے باغ اور نخلستان حاضر ہیں، آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں. پہلا سٹیپ تو یہ تھا، یہ سب ہمارے نخلستان ہیں، باغات ہیں، جو جائیدادیں ان کی وہی تھی. مکے والوں کا پیشہ تجارت، یہاں ان کا جو ہے اصل میں ذریعہ آمدن یہ باغات تھے، نخلستان تھے، کھجوروں کے درخت. چنانچہ یہ حاضر ہیں اور آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں کہ آپ بانٹ دیں سارا ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان کے جو آئے ہیں اپنی ثواب دید کے مطابق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تو باغبانی نہیں جانتے، مکہ سے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں، ان کو اگر زمینیں دے دی گئیں تو یہ کیا کریں گے، باغبانی تو ان کو آتی نہیں ہے. مکے والے تو باغبانی سے بالکل یکسر ناواقف تھے، وہاں تو تنکا بھی نہیں اگتا، نرائے پتھر ہی پتھر ہے، پتھریلی زمین ہے. لہذا اس پلانٹیشن اور اس پورے فیلڈ سے وہ واقف ہی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو جانتے نہیں، یہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں باغات ہوتے ہی نہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ان باغوں میں اور نخلستانوں میں تم خود کام کرتے رہو اور پیداوار میں سے ان کو حصہ دو؟ انہوں نے کہا کہ سمعنا واطعنا، جیسے آپ نے فرمایا ہم اس پر راضی ہیں، محنت ہم کریں گے اور حصہ ان کو دیں گے. اور حصے سے مراد تقریباً یہی سمجھا گیا کہ برابر برابر اپنے بھائیوں کو ہم دیں گے، محنت ساری کی ساری ہماری ہوگی. اس پر مہاجرین نے عرض کیا کہ ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجہ ایثار کرنے والے ہوں کہ یہ کام خود کریں گے اور حصہ ہم کو دیں گے، ہم تو سمجھے ہیں کہ سارا اجر یہی لوٹ لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے تمہیں بھی اجر ملتا رہے گا. اس میں دیکھیے رہنمائی ہے کہ کوئی شخص ضرورت مند ہے اور کوئی دوسرا مسلمان بھائی اس کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو اب وہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ جواباً وہ بھی اس کے ساتھ وہ احسان کرے، حل جزا اور احسان ان الاحسان، تو اس کی کمپنسیشن کیا ہے؟ کہ ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا، احسان مندی کے جذبات ان کے سامنے رکھنا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا، یہ اس کا بدل ہے. اور یہ طرز عمل اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجر و ثواب سے نوازے گا. اسی طرح اس کے بعد جب بنی نذیر کا علاقہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بندوبست کی ایک شکل یہ ہے کہ تمہاری املاک اور یہودیوں کے چھوڑے ہوئے باغات اور نخلستانوں کو ملا کر سب کو ایک یونٹ بنا کر اور پھر اس پورے مجموعے کو تمہارے اور مجاہدین مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. بنو نذیر چونکہ مدینہ کے اندر ہی تھے، جب ان کو جو ہے وہ بدر کی جلا وطن کیا گیا اور نکالا گیا تو اب بہت مال آیا ہے اور زمینیں بھی آئی ہیں، نخلستان اور بھی آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اب اس قسم کا کوئی بندوبست کر دیا جائے تو مناسب ہوگا؟ اور دوسری شکل یہ ہے کہ تم اپنی جائیدادیں اپنے پاس رکھو اور یہ متروکہ اراضی ساری کی ساری مہاجرین میں بانٹ دی جائیں. یعنی ایک اعتبار سے تو سب کا حصہ ہے، سب کے حصے کے حوالے سے ایک یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دے دیا جائے، جو کچھ ہے جو پراپرٹی ہے برابر سب میں مہاجرین میں اور انصار میں تقسیم کر دی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ تمہاری جائیدادیں جو پہلے سے تمہاری ہیں وہ تمہاری ہی رہیں، اور یہ متروکہ زمینیں جو اب حاصل ہوئی ہیں جو کچھ بنو نذیر کے جانے کے بعد سے، یہ مہاجرین ہی کو دے دی جائیں، انہی میں بانٹ دی جائے. تو انصار نے اس پر بھی کہا کہ آپ ان میں بالکل ضرور آپ ایسا ہی کیجئے، انہی میں بانٹ دیجئے، اور ہماری جائیدادوں میں سے بھی جو کچھ آپ چاہیں وہ بھی ان کو دے سکتے ہیں، آپ ہماری طرف سے وہ بھی حاضر ہیں. یہ ہے خوش دلی کے ساتھ جو ان کا یہ سارے معاملے کو اس طرح سے لے کر چلنا. اسی طرح کے اور بھی، اس پر حضرت ابوبکر پکار اٹھے جزاکم اللہ یا معاشر الانصار خیرا، اے انصاری بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں بھرپور بہترین جزا عطا فرمائے. یعنی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بھی کوئی اثار کر سکتا ہے کہ سب کچھ جو ہے جو کچھ ملا ہے وہ صرف مہاجرین کو دے دیجیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بلکہ ہماری جائیدادوں میں سے بھی ان کو حصہ دیجیے. یہ تھا وہ طرز عمل کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو ایک رول ماڈل بنا کر پیش کیا کہ ہاں مسلمان کسی علاقے سے ہجرت کر کے آئے مجبور ہوں اور کسی دوسرے علاقے میں جہاں پہلے سے مسلمان موجود ہوں تو وہ اپنے ان مہاجر بھائیوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہونا چاہیے اس کے لیے رول ماڈل مہاجرین یہ انصار مدینہ تھے. تو یہ اس رکوع کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں کہ جو اتنی تعریف ہوئی ہے تو ان کا معاملہ کیا تھا اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے کسی حد تک رکھ دی. اب اس کے بعد آئیے اگلا رکو جو اب ہمیں پڑھنا ہے. یہاں پر اب منافقین کا کردار سامنے آ رہا ہے. عبداللہ ابن ابی نے بنو نذیر کو تھپکی دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں حکم دے دیا کہ یہاں سے اب نکل جاؤ, جلا وطن کا فیصلہ جو ہے جلا وطنی کا تمہارے حق میں کر دیا گیا. اس کا پس منظر کیا تھا وہ پہلے بیان ہو چکا ہے, میں اس کا اعادہ نہیں کروں گا. عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے آ کے انہیں تھپکی دی کہ گھبراؤ نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ڈٹے رہو, اور اگر تمہارے ساتھ کچھ مسلمانوں نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, اور بالکل گھبراؤ مت, تمہارے پاس بہت کچھ ہے, اثاثہ ہے, اسلحہ ہے, مضبوط قلعے ہیں, اور باہر سے ہم تمہاری مدد کریں گے, تم ڈٹے رہو. قرآن مجید نے ایک تو ان کا پول کھول دیا, اور اب جو رکوع آ رہا ہے یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلے ہے, یہ نازل پہلے ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کا پول پہلے کھول دیا, اور بعد میں جو ہے جو کچھ ہوا وہ اسی طرح ہوا جیسے کہ اللہ نے کہا تھا. یہاں فرمایا گیا کہ الم تر الی الذین نافقوا, کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں جو منافق ہیں, جو دھوکے باز ہیں, دغا باز ہیں, جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں, ان کی ہمدردیاں جو ہیں اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ ہیں. کیا کہتی ہیں یہ, یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب, یہ اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں سے ہیں, جو یہودی ہیں, جو یہاں پر مدینہ میں آباد ہیں, یہ ان کو اپنا زیادہ بھائی بنائے ہوئے ہیں, یہ اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں, ان سے کہتے ہیں لئن اخرجتم, اگر تمہیں نکالا گیا, لنخرجن معکم, ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے, گھبراؤ نہیں, ہم ساتھ ہیں تمہارے, ولا نطیع فیکم احدا ابدا, اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کا حکم ہرگز نہیں مانیں گے. اب یہاں بٹوین دا لائن کیا ہے, کسی کا حکم, کس کا حکم ہو سکتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ تو اوس اور خزرج دونوں کی اکثریت ایمان لا چکی ہے, اور اس اعتبار سے اس معاشرے میں جو سربراہ کی حیثیت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو ہم ان کی اتھارٹی کو نہیں مانیں گے اس معاملے میں, تم گھبراؤ نہیں. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ, اور اگر تم پر جنگ مسلط کی گئی, تم سے جنگ کی گئی, تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اللہ تعالیٰ پیشگی فرما رہے ہیں کہ اللہ گواہ ہے, گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے. ایک تو پول کھول دیا اور دوسرے صاف ہی کہہ دیا کہ یہ ہوگا نہیں ایسا, دیکھنا ابھی ہوتا کیا ہے. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم, اگر ان کو نکالا گیا بنو نذیر کو, یعنی یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قوتلوا لا ینصرونہم, اور اگر ان کے ساتھ جنگ کی گئی, باقاعدہ دو بدو جنگ کی نوبت آ گئی, لا ینصرونہم, تو یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے. ولئن نصروہم لیولن الادبار, چونکہ یہ پہلے ہو رہا ہے, یہ ساری آیات پہلے نازل ہو رہی ہیں جبکہ ان کے آپس میں ساز باز چل رہی تھی, اور اگر انہوں نے مدد بھی کی بفرض محال, لیولن الادبار, تو لازماً پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. ثم لا ینصرون, پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ ہے جو ان منافقین کا پردہ اللہ تعالیٰ نے چاک کیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ جتنے وعدے انہوں نے ان سے کیے ہیں اور انہیں تسلیاں دی ہیں, یہ ساری تیفل تسلیاں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ خود بزدل ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد وہ خود اپنی برادری کا بھی جو ہے فیس نہیں کر سکتے, ایک طرف بزدلی ہے نفاق کی وجہ سے, اور دوسرے کہ فیس بھی نہیں کر سکے, اور اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ کیا ہونا ہے, لہذا پہلے سے بتا دیا, اور بعین ہی ایسا ہی ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا, اور ایک روایت کے مطابق 6 دن اور ایک کے مطابق 15 دن تک محاصرہ رہا. عبداللہ ابن ابی ادھر مڑ کے آیا ہی نہیں, اور یہاں تک کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیا, اور مسلمانوں نے جو کرنا تھا وہ سب کچھ کیا, اور وہ دبک کے بیٹھے رہے. لا انتم اشد رهبتا في صدورهم من الله، اے مسلمانوں اللہ کے مقابلے میں تمہارا خوف زیادہ ہے ان کے دلوں میں، یہ جو منافقین ہیں نا، یہ اپنے برادری کنبے والوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، انہیں یہ احساس تو ہے کہ ہمارے کنبے والے جو ہیں اور برادری والے ہمیں اپنی برادری سے نہ نکال دیں، خارج نہ کر دیں، بائیکاٹ نہ کر دیں، سوشل بائیکاٹ، لیکن یہ کہ اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل چکا۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، جیسے ہمارا اس وقت قومی مسئلہ ہے، ہمیں اصل خوف امریکہ کا ہے، اللہ کا نہیں، سیدھی سی بات۔ اور اس وقت جو آخر میں جو اظہار خیال کیا کرتا ہوں حالات حاضرہ کے حوالے سے، اس میں ایک گفتگو تو میں ابھی کرنا چاہوں گا، یہیں پر آ جائے کہ خوف امریکہ کا ہے، جس کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے۔ حمید گل صاحب نے بتایا ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے وزیرستان میں فوجی ایکشن آپریشن کا، شمالی وزیرستان میں یعنی زمینی اور فضائی حملہ۔ یہ جو فوجی ایکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زمینی اور فضائی حملہ کرنے کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا امریکہ کا یہ دباؤ کئی سالوں سے ہے ہمارے اوپر، شمالی وزیرستان اس پر کاروائی کی جائے، وہاں پر چھپے ہوئے ہیں ایسے عناصر جو امریکہ کو مکتوب ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ڈوم اور ڈوم اور ڈوم اور۔ لیکن حمید گل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ زرداری کو ہمت نہیں ہوئی، اس نے فوجی ایکشن کا نہیں سوچا، کیانی صاحب جو ہیں ان کے دور میں ایسا نہیں ہوا، جن سے توقع تھی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو معاملات اپنے ہاتھ میں لیں گے، پھر اپنے ملکی مفاد کے مطابق چلیں گے، انہی کے ذریعے کروایا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ بس آگے سر بسجود ہیں۔ رونا اس بات کا ہے، نیا آرمی چیف آیا ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے خیر خواہ نواز شریف صاحب اس وقت تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جو امریکہ کروا رہا ہے۔ معلوم ہے امریکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ ہے رونا۔ اللہ کا خوف نہیں ہے، امریکہ کا خوف ہے۔ لانتم اشد رهبة فی صدورهم من اللہ، اللہ کے مقابلے میں ان کو انسانوں سے زیادہ خوف، یہ ہے علمیہ، اور آپ کے علمی ہونا چاہیے۔ ہمیں سابق غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، پہلے جب وزیرستان پر حملہ کیا تھا، یہ ساری دہشت گردی کی لہر جو آئی ہے، اس کے بعد یہ ملک جو آتش کدہ بنا ہے، اس کے بعد ہی تو ہوا ہے 2004 کے بعد سے، اور تمام لوگ جو حب الوطن تھے، سمجھدار تھے، معاملات کو جاننے والے تھے، سب نے کہا تھا کہ یہ حرکت مت کرنا، اس وقت پرویز مشرف آل ان آل تھا، اس نے کیا۔ چنانچہ ابھی ہمارا جو پچھلے ہفتے دو ہفتے پہلے اسلام آباد میں جو ہم نے کانفرنس کی ہے، اور اس کے اندر وزیرستان کے لوگوں کو بھی دعوت دی تھی، ایاز وزیر صاحب ایک وہاں کے بڑے صحافی ہیں، بہت اچھے مثبت سوچ رکھنے والے، ان کا تعلق بھی وزیرستان سے، انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، انہوں نے بتایا کہ 60,000 سے زیادہ ایریل اٹیک کیے گئے، اندازہ کیجیے آپ، یہ انتہا ہوتی اپنے لوگوں پر، اور وہ لوگ جو آج تک پاکستان کے اور اسلام کے وفادار رہے تھے، جو ہمارے محسن تھے، جتنا کشمیر ہمارے پاس ہے انہوں نے لے کر دیا تھا، یہ سارے حقائق اپنی جگہ، کیوں کیے گئے؟ امریکہ کے دباؤ پر۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کہ وہ عرب مجاہدین یا جو طالبان جو ہیں وہ یہاں پر چھپے ہوئے ہیں، تو ان کا جرم کیا ہے؟ تم تو ان پر بھی جرم ثابت نہیں کر سکے آج تک، اور اب تو ثابت ہو رہا ہے، جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ تو 9/11 تھا ہی، ان کا اپنا کیا ذرا سارا، ثابت تو اب یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس پر امریکہ کا دباؤ، یہ پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، بھی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ چنانچہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ وہی صاحب ایاز وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہاں پر فوجی ایکشن کیا گیا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ طالبان یہ گوریلا وار ہے نا اس علاقے میں ساری، اس گوریلا وار میں طالبان افغانستان کو امریکہ اور نیٹو ساری دنیا کی طاقت آ کر بھی زیر نہیں کر سکی تو پاکستان آرمی وہاں کیا کر لے گی؟ دس واز ہز ورڈنگز، پبلک کے اندر ہم انہوں نے بات کری، سوائے اس کے کہ اپنا ہی نقصان ہے، دو طرفہ نقصان ہے، پاکستان کو اب مزید کمزور کرنے کی سازش ہے، نتھنگ ایلس۔ مجھے کہتے ہوئے تو اچھا نہیں لگ رہا لیکن بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے میں نے اس ممبر پر بھی اور قرآن آڈیٹوریم میں بھی کہا تھا کہ آپ توقع کچھ بھی لگائے رکھیں، مجھے کوئی کسی بہتری کی امید نظر نہیں آتی ان الیکشن کے ذریعے سے، 100% وہی پالیسی چل رہی ہیں، بلکہ آگے اسٹیپ اہیڈ یہ ہے کہ جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ بدترین غلطی ہوگی اور ظلم ہوگا، پہلے ہی انتہائی ظلم کر کے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، ایریل اٹیک، اور میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی اور یہاں بھی کر چکا ہوں، دوبارہ بھی دہراتا ہوں کہ راہل گاندھی سے ابھی جو بات کہی تھی، عمران خان سے راہل گاندھی نے بات کہی تھی کہ ہم نے تو اپنے کبھی کسی علاقے کے اندر وہ کام نہیں کیا اپنے لوگوں کو جو ہے جو آپ لوگ اپنی رعایا کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی کوئی فوجی اٹیک نہیں کیا اپنی رعایا پر، یعنی کشمیر کے اندر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ظلم ہے، لیکن وہ جو ہم جہاں جو تمام حدود جو ہم پھلانگ چکے ہیں اس سے تو وہ بہت پیچھے ہیں، کوسوں پیچھے۔ تو المیہ یہ ہے، اور مسلمان کے دل سے جب اللہ کا خوف نکل جائے تو بس پھر وہ نچلوں میں پھر سب سے نچلے ہی ہوتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین لانتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ ذلک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں، یہ صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑا وقتی سا فائدہ دیکھ رہے ہیں، حقیقت سے بے خبر، آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ، یہ سارے مل کر بھی تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، یہ یہود یہ تین قبیلے تھے، ایک نکل گیا دوسرا، اور یہ جو ساتھ ان کے منافقین جو ان کے بڑے بنتے ہیں ہمدرد اور خیر خواہ اور ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہ مل کر بھی تم سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، الا فی قرى محصنۃ، سوائے اس کے کہ محفوظ گڑھیوں کے اندر، قلعوں کے اندر، بستیوں کے اندر، جیسے کہ بنو نذیر نے سب سے پہلے اپنے آپ کو محسوس کر لیا اپنے قلعے میں، او من وراء جدر، یا دیواروں کی اوٹ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش کر رہے ہیں آپ کے خلاف، آپ کو جان سے ختم کرنے کی، اور اوپر سے جو ہے وہ پتھر گرانے کی، یہ ساری سازشیں دیوار کی اوٹ سے اس قسم کا کام کریں گے، میدان میں کبھی نہیں نکلیں گے آپ کے سامنے۔ بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس کی لڑائی بڑی سخت ہے، تحسبہم جمیعا، یعنی آپس میں ان کے اپنے بھی لڑائیاں ہیں، اپنے بھی اختلافات ہیں، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، تم انہیں سمجھتے ہو کہ یہ ایک ہیں اور ان کے دل جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت یہ الفاظ بھی بدقسمتی سے پاک مسلمانوں پر زیادہ صادق آ رہے ہیں، ایک مسلم امت، ایک کمیونٹی، مسلم برادرہڈ، نعرے تو بڑے لگتے ہیں، مسلمان سب ایک ہیں، اور جب کبھی ایک ہو بھی جاتے ہیں تو حال وہی ہوتا ہے جو قریب سے دیکھنے والے کہتے ہیں، اکٹھے تو ہو گئے ہیں لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہیں اندر ہی اندر ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ یہود کا کردار تھا جو دکھایا گیا، جو آج مسلمان کر رہا ہے یہ کام۔ اول تو اکٹھے ہونا نہیں، اور اکٹھے ہو بھی جائیں گے تو نظر اکٹھے آئیں گے، اور حال یہ ہوگا جیسے کہ عام طور پر کہا بھی جاتا ہے کہ دینی جماعتیں بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں گے، اور بہرحال وہ اکٹھا ہونا جو ہے بڑا محدود درجے کا ہوتا ہے، بدقسمتی. وقلوبہم شتا، دل پھٹے ہوئے، جبکہ ایک پوری ملت اسلامیہ کو ایک جسد واحد کی طرح ہونا چاہیے اصولی کے اعتبار سے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل سے عاری، یہ اپنی چھوٹی چھوٹی مصلحتیں مفادات، بالکل جیسے بچہ ہوتا ہے وہ اپنے امیڈیٹ مصلحتیں اور اس کو دیکھتا ہے، اور دور رس نتیجے جو ہے ان کی نگاہ دور رس نہیں ہے، اس کو نہیں دیکھ رہی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جو دین کی تعلیمات ہیں اس کو بھولے ہوئے. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کی مثال ان لوگوں کسی ہے جو اس سے پہلے تھے، ابھی حال ہی میں یعنی تھوڑا ہی عرصہ پہلے انہوں نے بھی اپنے کیے کا مزہ چکھا. یہود کا ایک قبیلہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بنو قینقاع، وہ اس سے پہلے جلا وطن کیا جا چکا تھا، اس نے بھی مسلمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی تھی، لہذا ان کو نکال باہر کیا گیا تھا، اس سے بھی سبق نہیں سیکھا. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے دردناک عذاب. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، اب یہاں ایک شیطان کے حوالے سے بھی ایک عجیب سی بات آئی ہے، ظاہراً عجیب ہے. کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کسی ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اللہ کی نافرمانی کر، گناہ پر اس کو آمادہ کر دیتا ہے. فلما کفر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے، اس کی باتوں میں آ کر وہ غلط حرکت کر بیٹھتا ہے، قال انی بری منک، تو پھر ایک سٹیج آتی ہے وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، تو اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. یہ شیطان کے اس کردار کے حوالے سے سورہ انفال میں بھی غزوہ بدر کے حالات میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ جب مشرکین جا رہے تھے ابو جہل کی سرکردگی میں، تو 1000 کا لشکر لے کر وہ نکلا تھا مسلمانوں کے خلاف اور بدر کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں شیطان جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو گیا اور ایک خاص قبیلے کے سردار کی شکل میں وہ آیا، اور اس نے بہت تھپکی شپکی دی کہ بھئی بالکل آج میں تمہارے ساتھ ہوں ہر طرح سے، اور فتح تمہاری ہی ہوگی. شیطان بھی اس لشکر کا حصہ تھا، لیکن جب دیکھا وہاں پر اس نے وہاں بدر کے میدان میں، اور اسے نظر آیا کہ وہاں تو فرشتے بھی ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ شیطان تو فرشتوں سے ہی نکالا ہوا ہے، اسے اس اعتبار سے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو فرشتے آئے ہوئے ہیں اور یہ تو اللہ کی طرف سے مدد آئی ہوئی ہے، تو وہاں سے بھاگا تم دبا کر کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، میں تم سے الگ ہوں، بیزار ہوں، اعلان برات کرتا ہوں، میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال اس واقعے کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کے دن خاص طور پر وہ کہے گا، اس کا ایک آفیشل سٹیٹمنٹ جو سامنے آئے گا اس کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب تمام معاملات فیصلے ہو چکیں گے، اب شیطان یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اب لوگ اسے دان تان کر رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں، تم نے ہمارا بگاڑا، تم نے ستیہ ناس کیا، ہماری جو ہے وہ زندگی تباہ کر دی. ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا ایک تمہارے رب نے، اور وہ وعدہ اس کا سچا تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تمہیں کچھ سبز باغ دکھائے تھے، کچھ وعدے کیے تھے کہ یہ ایسا ہوگا اور یوں ہوگا، یہ کر لو تو اتنا فائدہ مل جائے گا اور سب کچھ. فاخلفتکم، بہرحال میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، اور میرا تم پر کوئی جبر نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، یہ میرا راستہ ہے، ایک راستہ اللہ بتا رہا تھا، تم نے اللہ کی بات چھوڑ کے میری مان لی، میں تمہیں زبردستی تو نہیں لے کر آیا اس رستے پر. الا ان دعوتکم، میں نے بھی تمہیں دعوت دی، اللہ کے رسول بھی دعوت دے رہے تھے، اللہ کے جو سچے پیغمبر تھے وہ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی پکار ہے، اور ایک طرف میرا تم سے جو ہے وہ میری بھی دعوت ہے، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اپنی طرف. اب یہ تو تمہارا فیصلہ ہے نا. فاستجبتم لی، تم نے اللہ کی بات رد کر لی میری مان لی. فلا تلومونی ولومو انفسکم، مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو. یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شیطان کو اختیار کوئی نہیں ہے، وہ صرف برغلائے گا، سبز باغ دکھائے گا، دنیاوی فائدے کا لالچ دے کر انسان کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کرے گا، وہ یہی کام کرتا. پھر کسی اور انداز سے بھی وہ کہے گا کہ کوئی نہیں، ہاں ٹھیک ہے، رسول تو یہ کہہ رہے ہیں اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اور وہاں سخت حساب ہوگا، کوئی نہیں وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ نہیں وہ کوئی حساب حساب نہیں ہے. تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، میری بات مان لی. فلا تلومونی ولومو انفسکم. بہرحال اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہ منافقین کا کردار بھی یہی ہے، یہ شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے معاملہ پھنس رہا ہے تو پھر الگ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. فکان عاقبتہما، تو ان دونوں کا انجام کیا ہے؟ انہما فی النار خالدین فیہا، یہ منافقین بھی اور یہ شیطان بھی جن کا یہ ہتھکنڈا ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سب کے سب کہاں ہوں گے؟ فی النار، جہنم میں، خالدین فیہا، وہیں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، سزا ان کی یہی ہے، یعنی نار جہنم، جہنم کی آگ. سورہ حشر کا یہ دوسرا رکوع مکمل ہوا یہاں پر. بس ایک چیز کا میں اور ذکر کرتے ہوئے حالات حاضرہ کے حوالے سے پھر اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیں، نیٹو سپلائی روکنے کے حوالے سے بھی ایک اچھی خبر آئی ہے. ڈرون حملوں کے جواب میں، ہونا تو یہ چاہیے ڈرون حملے ہیں، حکومت صاف صاف کہے کہ مت کرو، امریکہ کر رہا ہے اگر بقول ان کے، اور پھر بھی کیے جاتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ اس جورسٹکشن کے اندر، اس علاقے کے اندر ہو رہے ہیں، اور ویسے تو یہ وزیرستان بھی ہمارا علاقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہماری جورسٹکشن سے باہر ہے یہ بھی غلط ہے اصولی طور پر. ٹھیک ہے، وہ اس وقت آپ نے جو کچھ کام کیا اس کے نتیجے میں وہ لوگ آپ کی اس جورسٹکشن کو مان نہیں رہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، علاقہ تو آپ ہی کا ہے. تو بہرحال اس کے جواب میں اصولاً تو غیرت مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ڈرون گرائے جائیں، ایک دو دفعہ وارننگ دی جائے اور ڈرون گرائے جائیں، بات ختم. ورنہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوئی خود مختاری کسی بھی درجے میں، ملکی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، وطنی اعتبار سے نہیں. وہ نہیں ہو رہا تو چلو نیٹو سپلائی کو تو روکو نا کم سے کم. اس کے لیے جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہوا، اور الحمدللہ یہ روکنے کے لیے وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں اور تحریک انصاف، جماعت اسلامی، انہوں نے مل کر جو ہے وہ کام کیا اور روکا ہے ایک درجے میں. اب یہ بلوچستان میں بھی سنا ہے کہ معاملہ ہوا ہے، اور جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اور بلکہ جے یو آئی کا جو ایک گروپ ہے، نظریاتی گروپ، مولانا عصمت اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کے سربراہ ہیں، جبکہ جے یو آئی کے ویسے تو جو آپ کو معلوم ہے سربراہ وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور کون ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک گروپ ان کا نظریاتی ہے، وہ لوگ بھی شریک ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام بھی نہیں چاہتے کہ سپلائی جو ہے جاری رہے، اور وہ اپنے جو ہے وہ جسچر دکھا رہے ہیں. اس پر تو ہماری حکومت کو آگے بڑھ کر اس سے ہی سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر ملک کے عوام اور سارا اصل مسئلہ یہی سے جا رہی ہے نیٹو سپلائی، تو اگر وہ کھڑے ہو گئے ہیں تو حکومت کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ اور یہ تو ایک جواز بھی ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے. آپ بہت عوامی رائے کو اہمیت دیتے ہیں تو عوامی رائے تو یہ، لہذا اس کے حوالے سے ان کو کھڑے ہونا چاہیے. وہاں کے غیرت مند عوام جو ہیں اگر اس کا اظہار کر رہے ہیں تو حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ غیرت کا ثبوت دینا چاہیے. اور ہمارا اصل مسئلہ جو ہے حل تبھی ہوگا جب ہم اس امریکی جنگ سے باہر نکلیں گے، اس کے بغیر کوئی مسئلہ جو ہے ہمارا حل ہونے والا نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ نکلتے ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن بہتری کی طرف سفر کا آغاز تب ہوگا جب ہم اس امریکی جنگ سے باہر نکلیں. اور اسی لیے ہم نے، تنظیم اسلامی نے ایک سلوگن دیا تھا کہ امریکہ سے رشتہ توڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کے سامنے ہم دبے ہوئے کیوں ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ بڑی قوت ہے ہم کمزور ہیں. تو کمزور ہوتے ہوئے اس بڑی قوت کے مقابلے بھی ہم سٹینڈ نہیں لے سکتے, کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اگر اس سے بڑی قوت آپ کے ساتھ ہو. اول تو یہاں پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر طالبان افغانستان کھڑے ہو سکتے ہیں امریکہ اور نیٹو کے سامنے, وہ نہتے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کی عددی قوت اور نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے, تو کم سے کم انہی سے ہم سبق لینا چاہیے. ہم تو ایٹمی قوت ہیں, ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ لیکن یہ کہ چلیں ہمارے اندر وہ ہمت نہیں ہے, ایمان کا وہ لیول نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ کہ ایک بڑی قوت مانتے تو ہیں کہ اللہ اکبر, اگر ہم حقیقتاً اس کو اللہ کو اکبر سمجھتے ہیں تو پھر ہمارا یہ رویہ, یہ طرز عمل, یہ اسٹریٹجی کی کوئی گنجائش نہیں. لہذا اللہ سے رشتہ جوڑنا پڑے گا, ادھر سے کٹو اور اللہ سے جوڑو تو اب اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اللہ لازمًا مدد کرتا ہے ان کی کہ جو مدد کرتے ہیں اللہ کی. اللہ کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں, ورنہ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, وہیں پر فرمایا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, اللہ خود قوی ہے عزیز ہے. یہ تو تمہارا امتحان ہو رہا ہے, اس امتحان میں ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ثابت کریں اور امریکہ سے کٹیں, اللہ سے جڑیں, تو انشاءاللہ اصل مسئلے کا حل یہ ہے. اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر پستی کی طرف کا ایک سفر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. مسلسل پرویز مشرف کے بعد مزید آگے کا سفر ہوا زرداری کے دور میں, اور اس سے بدتر کا دور جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس رستے پر مزید آگے بڑھنے سے بچائے, اور جو صحیح ایمانی راستہ ہے اس پر عمل کرنے اور اس پر چلنے کی ہمت اور قوت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.